الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر المعلومات، ومن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا زنا في الحج. صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین و حضرات، یہ مہینہ جو ہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اور ذوالقعدہ کا مہینہ شوال اور ذوالحج کے ساتھ مل کر یہ ایام حج کہلاتے ہیں، یعنی ان ایام میں حج ہوتا ہے. تو جیسے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الحج اشہر المعلومات ومن فرض فیہ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ حج جو ہے معلوم مہینے ہیں حج کے، ان میں اگر کسی کا حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ حج میں رفث سے، یعنی بد نظری سے، ایسی باتوں سے جو بہائی کی طرف لے جا رہی ہیں اس سے بچے، اور گناہوں سے بچے، اور جدال سے بچے، جدال سے مراد لڑائی جھگڑے، اس سے بچے. یہ حج جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک اس کا فکر حکم ہے کہ فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ پوری عمر میں صاحب استطاعت کے اوپر ایک دفعہ فرض ہے. صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا اس کے پاس مال ہو کہ وہ حج پہ جائے اور آئے، اور نہ نفقہ جو گھر والوں کا ہے وہ بھی اس کے پاس دوران کا ہو تو حج کرے گا. لیکن اگر وہ جانے کے قابل نہیں ہے، یعنی صحت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے وہ ایسا ہے کہ وہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ حج بدل کرے گا، کسی اور کو حج پہ بھیجے گا، اس کی طرف سے وہ حج کرے گا. اور عورت کے اوپر محرم کے ساتھ حج فرض ہے. بس اگر اس کو محرم نہیں مل رہا ہو تو پھر وہ محرم کے اخراجات بھی اگر اس کے پاس ہو تو پھر اس پہ حج فرض ہوتا ہے، ویسے اس کے اوپر حج پھر فرض نہیں ہوگا. یہ تو اس کے فقہی تفصیل ہے، اور اس کے ارکان ہیں، اس میں کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے. تو وہ تو اس کے فقہی تفصیل ہے، لیکن حج اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا ملتا ہے، اور وہ کن چیزوں سے لیا گیا ہے؟ تو حج میں کچھ اللہ کے محبوبوں کے وہ اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند آئے، اور اللہ جل شانہ نے اتنا ان کو قبول فرمایا کہ آئندہ لوگوں کے لیے وہ حج کے اندر لازمی جزباتیں بنائے گئے. مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر لے جاؤ. وہ ان کو لے جاتے ہیں، سانتوش ہے، ان کو نہیں بتایا کہ میں ان کو کیوں لے جا رہا ہوں. تو جس وقت ان کو وہاں بٹھا دیا تو ان پہ سوار ہوئے اور جانے لگے، دوشہ ان کو دے دیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو کیوں چھوڑ رہا، ایسے امتحان. تو حاجر بی بی نے خود ہی پوچھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے جواب دیا نکلی جاتی اور روانہ ہو گئی. حاجہ بی بی نے کلمہ کہا, ایک بات کی, وہ بات قبول ہو گئی. وہ بات کی اگر آپ ہم اللہ پاک کے حکم سے ہمیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, جا سکتے ہیں. اللہ پہ توکل. قرآن پاک میں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اللہ پاک کو توکل کرنے والے پسند ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اب وہاں جو ان کا رہنا سہنا ہے وہ گرچہ عام لوگوں کی طرح ہے, جانے وہاں پر وہ کیا کر رہے تھے. اس وقت تو حج نہیں تھا لیکن وہاں تھے, وہاں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا, طواف بھی نہیں تھا, لیکن وہاں بالکل عام لوگوں کی طرح رہ رہے تھے. اب جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. تو پانی کی تلاش میں اپنے بچے کے لیے, شیرخوار بچے کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے. تو دو پہاڑیاں تھیں, ایک صفا اور ایک مروہ پاس ہی. صفا پہ چڑھی کی دیکھتی ہوں کوئی قافلہ اگر آ رہا ہو تو ان سے پانی لے لوں گی, نہیں ملا. اب جو ہے وہ مروہ کی طرف جا رہے ہیں, درمیان میں ایک ڈپریشن ہے. وہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا وہ نظر نہیں آ رہے تھے, لہٰذا ادھر دوڑی تاکہ میں جلدی پہنچ جاؤں کہ اسماعیل علیہ السلام مجھے نظر آنے شروع ہو جائے, کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے. تو وہاں تھوڑی سی جگہ جو تھی وہاں ڈپریشن میں دوڑی, پھر مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھی, دیکھا تو وہاں بھی نظر نہیں قافلہ. پھر واپس صفا کی طرف, ممکن ہے اب اس طرف آ گئی. تو درمیان پھر ڈپریشن آیا, وہاں پھر توڑی. اس طرح سات چکر ان کے لگے. اس وقت اللہ پاک رحمت کا دریا جوش میں آ گیا, جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام پیروں کی جگہ پہ فارم آیا اور وہاں سے چشمہ ابل پڑا. تو جب مروہ پہ گئی تو وہاں جب نظر آئے کہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے تو وہ دوڑی دوڑی آئی, پانی بہنا شروع ہو گیا ہے, چشمے کا پانی بہنا شروع ہو گیا. تو وہاں کے زبان کے مطابق زم زم رک جا رک جا, وہ کہنا شروع کر لیا اس کے لیے وہ بنانے کی رکاوٹ بنائے. علماء فرماتے ہیں اگر یہ رکاوٹ اس وقت نہ ڈالتی تو یہ پانی اتنا زیادہ ہوتا کہ پوری دنیا میں پہنچ جاتا. تو اب بھی تو یہ آ لیں گے, زمزم کا پانی کہاں نہیں پہنچا, ہر جگہ پہنچا, ہاں لوگ لے جاتے. تھوڑا سا غور کر لیں, مکہ مکرمہ اب بھی موجود ہے, ارد گرد کسی علاقے میں پانی موجود نہیں ہے. اگر پانی وہاں پر تھا وہ بھی نہر کی صورت میں باہر سے لایا جا رہا تھا, نہر زبیدہ. اب بھی اگر پانی آ رہا ہے تو ٹینکروں میں آ رہا ہے, دور دور سے ٹینکروں پہ آ رہا ہے. سارے حاجیوں کو جو پانی دیا جاتا ہے ہوٹلوں میں وہ ٹینکروں پہ لایا جاتا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں جو حج پہ گئے, وہاں پانی نہیں ہے، لیکن زمزم کا پانی ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہاں پر ہمارے ساتھی ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، وہ 35-40 سال سے وہاں رہتے ہیں، انجینئر تھے، اسی شعبے پہ کام کر رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حج کے موسم میں اور رمضان شریف میں زمزم کا پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں بڑے 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 موٹر لگا کر اس کو نکالنا ہوتا ہے، ورنہ خانقاہ پر ڈوب جائے گا اس میں، اتنا زیادہ پانی اس میں نکل رہا ہے. اب ذرا غور سے دیکھیں، رمضان شریف کا مہینہ اور حج کا مہینہ یہ قمری مہینہ ہے، یہ شمسی نہیں ہے، یہ ایک موسم میں نہیں آتا، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بہار میں، کبھی خزان میں، لیکن ہر وقت پانی زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب بس اللہ پاک حاجیوں کے لیے اور زائرین کے لیے اس کو بڑھا دیتے، یہ معجزہ نہ پانی. پھر اس کے اندر جو صفات ہیں اس پہ تفصیل سے میں گفتگو نہیں کر سکتا، ورنہ صرف اسی پہ بات ہوگی، پھر وہ الگ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اور حاجر بی بی کی قربانی سے زمزم کا پانی ملا، اور اللہ پاک نے حاجر بی بی کی وہ دوڑے اتنی قبول فرمائی، حالانکہ پانی کے لیے دوڑی تھی. جب جتنے بھی حاجی ادھر جاتے ہیں سب کو دوڑنا ہوتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دوڑی عورت ہے لیکن دوڑنا کس پر لازم ہے؟ مردوں پر. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے، اس کے بعد آنے والے سارے پیغمبر دوڑے ہیں، اور صحابہ کرام سارے دوڑے ہیں، وہ جتنے اولیاء اللہ وہاں گئے سب وہاں پر دوڑے ہیں. اب بتا دیں کیا چیز ہے؟ اگر اللہ پاک کسی چیز کو قبول فرما دے اس کی بات ہی ہو رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ربی بی کا یہ عمل. پھر اب خانہ کعبہ کی تعمیر الحمدللہ ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام ابھی مطلب بس چلنا پھرنا شروع کر چکے ہیں، اور اس وقت بچے بڑے پیارے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کی صورت میں حکم آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کو ذبح کرو، قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر کے پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، لہذا اسماعیل علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں. شیطان حاجر بی بی کے پاس بھی آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آتا ہے. حاجر بی بی اس کو دتکارتی ہے کہ باپ بھی کوئی اس طرح کر سکتا ہے، جاؤ. اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام کنکری لے کے اس کو مارا پہلی دفعہ جب آیا تو وہ غائب ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد پھر آیا اور یہی بات کی، پھر اسماعیل علیہ السلام نے اس کے اوپر کنکر پھینکی اور غائب ہو گیا. تیسری بار بھی اس کے تو اللہ پاک نے یہ پھینکنا ایسا قبول فرما لیا کہ اب ہمارے لیے واجب ہے، جو بھی حج پہ جاتا ہے اس کے لیے وہ کنکریاں مارنا، رمی جمار اس کو کہتے ہیں، مارنا واجب ہوتا ہے، نہیں مارے گا تو دم دینا پڑے گا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ابراہیم علیہ السلام، یہ بیٹھے میں نے آپ کو دسرہ دیکھا خواب میں، آپ کی کیا رائے؟ اب چھوٹا بچہ وہ کیا خواب کی تعبیر جانتا ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے اے میرے بھائی ابو، آپ وہ کر گزرے جو آپ کا حکم ہے، مجھے آپ صابرین میں سے پائے گی. اور پھر وصیت کرتے ہیں، ابا جان مجھے کون دے منہ لٹکا دیں، لٹا دے لٹا دے. اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اس تیز چوری سے مجھے ذبح کر دیں تاکہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا, چوری چلائی, چوری نے ذبح نہیں کیا, چوری کو حکم نہیں تھا ذبح کرنے کا. اور ابراہیم علیہ السلام حیران تھے کہ چوری تو میں نے بڑی تیز رکھی تھی, کیوں نہیں کر رہی. پھر دوبارہ زور سے ذبح کر دیا, تو راگ میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا فوراً جنت سے مینڈا لے کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ڈالو, اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ کرو. یہ جبرائیل علیہ السلام کے وہ تین کام میں سے ایک کام ہے جس میں بہت ہی زیادہ ارجنسی تھی, وہ جلدی میں اس کو کرنا تھا. تو خیر جبرائیل علیہ السلام نے ایسے کیا, اب مینڈا پڑا ہوا ہے, اب جو ذبح کر دیا تو چل پڑا, ذبح ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس کام ہو گیا, آنکھ پٹی اتاری ہوئی گا تو مینڈا ذبح ہو چکا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام ایک سائڈ پہ محفوظ کرائے, حیران ہو گئے یہ کیا ہوا. اتنے میں وہی آئی, فرمائے اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا. اسے پتہ چلا کہ بعض دفعہ اللہ پاک قربانی دیکھتے ہیں, لیتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں کہ کسی میں مطلب اتنی ہے کہ وہ قربانی دیتا ہے نہیں دیتا, تو پھر لیتے نہیں ہیں, اور اس کو اسی قربانی کے طور پہ قبول فرما لیتے ہیں. تو اب دیکھ لے ذرا, ہمارے ریاضی کا ایک کلیہ ہے, اے بی الف بی کے برابر ہے, بی سی کے برابر ہے, تو الف سی کے برابر قانون ہے ریاضی کا. تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی جو تھی وہ مینڈے سے بدل گئی, مینڈے کی قربانی سے. اب وہ مینڈے کی قربانی کو اللہ پاک نے فرمایا تو نے سچا اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا, یعنی وہ قربانی ہو گئی. اب ہم کسی اور جانور کو ذبح کرتے ہیں, یہ اسی طرح ہے جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, اور وہ اس طرح ہے جس طریقے سے یعنی مطلب یعنی وہ مینڈے کی طرح وہ اسماعیل علیہ السلام. تو گویا کہ اس قربانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب بعض لوگ جو اس کو پیسوں کے ساتھ تعلق بتاتے ہیں نا, وہ بیچارے بے وقوف ہیں, پیسے درمیان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, پیسوں کی کیا بات ہے, اس کی مماثلت کس چیز کے ساتھ ہے, وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. لہذا اگر کسی سے قربانی رہ گئی, قربانی اس نے نہیں کی, اور پوری دنیا کے برابر جتنا مال ہے اس کے پاس, سارا خیرات کر دے, پھر بھی اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا, بس وہ گئی اکبر, اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. یہ معاملہ پیسوں کا نہیں ہے, یہ معاملہ تو مماثلت کا ہے. قرآن میں کہ پوچھا گیا کہ یہ قربانی ہے کیا ہے, فرمایا یہ تمہارے آبا ابراہیم کی سنت, سنت ابیکم ابراہیم. تو یہ سنت فعلی ہے, ورنہ حکم اس کا واجب کا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی, اب پورے امت کے اوپر ماشاءاللہ صاحب استطاعت کے اوپر قربانی واجب ہے, اور حاجیوں پر شکر کی قربانی واجب ہے, جو تو حج تمتع کرتے ہیں اور حج کرام کرتے ہیں ان پہ مطلب قربانی واجب ہے. پھر دیکھیں سبحان اللہ, وہاں پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی دونوں نے, ماشاء اللہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام, اور پھر اس کے بعد حکم ہوا اب اعلان کر دو حج کے لیے, حج کے لیے آؤ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ میری آواز کتنی دور جائے گی, یہ تو بس گرد گرد پہاڑ تھے سارے, کہاں تک جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا تیرا کام ہے آواز دینا, پہنچانا میرا کام ہے. پھر کیسے پہنچایا, ارواح تک پہنچا رہے ہیں. یہاں تک فرماتے ہیں علماء کرام, جس روح نے ایک دفعہ لبیک کہا ہے وہ ایک حج کرے گا, جس نے نہیں کہا وہ نہیں کرے گا, جس نے 10 دفعہ کیا وہ 10 دفعہ حج کرے گا. ہاں جی بس ظاہر ہے اللہ پاک نے پہنچا دیا. تو اب حج کے بارے میں عرض کرتا ہوں, دیکھو اب بھی چانس ہے, مطلب
جو کوشش کم نہ کم از کم لازم ہے جس پر فرض ہو، کیونکہ جس پر حج فرض ہوتے حدیث شریف میں آتا ہے اگر وہ حج کے لیے نہیں جاتا، ہو کوئی خاص بیماری یعنی جو جان لیوا ہو ایسی بیماری، یا کوئی ظالم کی رکاوٹ، یا کوئی بہت بڑی ضرورت جس کے بغیر کام نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس نے حج نہیں کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ مر گیا کہ وہ یہودی مرتا ہے عیسائی مرتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن وہ انتظار میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر حج کرے. خدا کے بندو، حج تو جوانی کی عبادت ہے، اب جا کر دیکھو وہاں جوانوں کی مزے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں حج تو وہ تو انسان بوجھ بن جاتا ہے دوسروں پر. اگر حج کے مزے لینا چاہتے ہو، صحیح حج کرنا چاہو، جوانی میں کر لو. یہ ملیشیا اور انڈونیشیا والے جوانی میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ دور ہے، ان کے پیسے زیادہ لگتے ہیں، لیکن وہ جوانی میں کرتے ہیں. تو ہمیں حج جوانی میں کرنا چاہیے اگر کسی پر فرض ہے. اور انتظار نہیں کر، کیونکہ ایک اور حدیث بھی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جو لوگ حج پہ فرض، حج فرض اور کسی وجہ سے یعنی جو مطلب اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اصل، ویسے ان کا ایک مضمومہ مطلب وہ ہے جس کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں، تو لوگ حج کر کے واپس آ بھی جائیں گے، ان کا وہ کام ابھی تک نہیں ہو سکتا. بعض لوگ بیٹیوں کی شادی کے لیے رکے ہوتے ہیں، ان کی بیٹی گھر پہ بیٹھی ہوگی اور لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے. پھر کسی نے اگر کہا کہ میں حج کروں گا تو میرے پیسے، آج کل پیسے زیادہ ہیں نا، 7 لاکھ یا کچھ سے زیادہ، ٹھیک ہے مان لیا غلط ہے، لیکن بہرحال حج تو فرض ہے. اگر کسی کے پاس 7 لاکھ یا اس سے زیادہ کے پیسے ہو، اس میں تو فرض ہو ہی جائے گا، اس پہ کم والے پہ نہیں ہوگا. لیکن جس پہ حج فرض ہے، تو جو حج نہیں کرے گا اور اپنے پیسوں کو رکھے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مطلب حج اور عمرے کر لیا کرو. سبحان اللہ، یہ اس کی مثال ایسی جیسے بٹی میل کو دور کرتی ہے، اس طرح فقر اور گناہوں کو دور کرتی ہے، فقیری کو دور کرتی ہے، مالدار بناتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ماشاءاللہ یہ حج کے برکات، اس وجہ سے جس نے حج نہیں کیا اور حج اس پہ فرض ہے، کم از کم وہ کوشش کر لے، کیونکہ کوشش کرے گا اور نہ کر سکے گا وہ انشاءاللہ ان میں ہوگا جنہوں نے کر لی، مطلب اس دفعہ اگر نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا. لیکن اگر کوشش ہی نہیں کی پھر چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے کوشش کرنا چاہیے. حج جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے تین چیزوں کا منع فرمایا ہے، رفث، فسوق اور جدال، یعنی بے حیائی کی چیزیں اور گناہوں کی باتیں اور لڑائی جھگڑے کی چیزیں، ان سے خصوصی طور پر منع کی. اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ حج میں تین چیزوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ عورتیں بھی ہمارے ساتھ حج کر رہی ہوتی ہیں، طواف کی جگہ ایک ہی ہے. ایسی صورت میں اگر خدا نخواستہ کوئی بہائی کرتا ہے تو بہت آسان ہے اس کے لیے، مطلب عملی لحاظ. لیکن جب نہیں کرے گا، سبحان اللہ، وہ اس کے لیے ایک مجاہدہ ہوگا، اس مجاہدے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہوگی. یہاں پر ایک تصوف کا ایک فارمولا سامنے آتا ہے کہ جب کوئی کام مشکل ہو اور اس کو ایک انسان اللہ کے لیے کرے تو اس سے اس کی نفس کی اصلاح ہوتی ہے. چونکہ عام طور پر ایسا انسان نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اگر کوئی جذب کا ماحول بن جائے، یعنی محبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عشق کی وجہ سے، وہ کام پر آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو جذب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ اس کشش کی وجہ سے انسان کی تمام چیزیں دب جاتی ہیں، نتیجہ تن انسان کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، گویا کہ اصلاح ہو جاتی ہے. اور اگر وہاں پر بھی اصلاح نہ ہو تو پھر بہت خطرناک بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج رسوت کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے سامنے جو بھی پرے گا، جس کیفیت میں بھی پرے گا، اس پر مہر لگ جائے گی، یعنی وہ وہی بن جائے گا. تو حضرت تانگی نمبر سے فرماتے ہیں بعد لوگ حج کے بعد ان کی برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ کہ انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا ہوتا, پہلے چھپی ہوتی ہے. اس میں وہاں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جس وقت حجر اسود کے سامنے جائے آدمی استغفار کر لے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, واذكر من جلتا مال ابرا, یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہاں جی, اس طریقے سے کہتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے تو انشاءاللہ اگر اس حالت میں گزرے گا تو انشاءاللہ وہی حالت اس کے لیے پکی ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تین چیزیں جو ہے اگرچہ مشکل ہے, کیوں, وجہ کیا ہے, فسوق کا بھی چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں, ایک ہی چیز دوسرے استعمال کر دوسرے کا تیسرے گناہ ہے. بغیر اجازت کے آپ کسی بھی چیز پہ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن اگر کر رہے تو گناہ کر رہے ہیں, تو جاننا چاہیے کہ وہاں کام نہیں کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو کسی سے کہہ دو کہ یہ چیز مجھے چاہیے, اگر وہ اس کے پاس ہوگا تو دے دے گا. ہاں, لیکن یہ والی بات کہ انسان بغیر اجازت کے وہ چیز لے لو, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ گناہ ہے. مثلاً دیکھو میں یہاں پر جوتے نکال لوں اور کوئی آدمی وضو کے لیے جائے اور بغیر مجھ سے پوچھے وہ جوتے اٹھ, اس نے اگرچہ وضو کر لیا, وضو اچھا کام ہے, لیکن گناہ کر لیا, گناہ کر لیا. کیونکہ عین وقت میں اگر وہ باہر آئے گا اس کو جوتے نہیں ملے گے, پریشانی ہوگی. ہاں جی, تو اس کے لیے آپ کچھ اور انتظام کر لیں, لیکن یہ نہیں کرنا, کسی چیز کی چیز کو بغیر ایجاد کے استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ گناہ ہے. اس طریقے سے یہ جو جدال ہے وہاں لڑائی جھگڑے کا سامان بھی بہت ہے. کیوں, وجہ کیا ہے, وہ ایک جرمنی میں جب میں تھا تو میرے مسلم بھائی تھے فریڈ, اس سے میں نے پوچھا, اس نے حج کیا ہوا تھا, میں نے کہا آپ کا حج کا کیا ایکسپیرئنس ہے, تو اس نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی. جس شہر میں تھے وہ کالسوئے اس کا نام تھا, اس میں تقریباً 2 لاکھ کی آبادی تھی, اور اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی بھی 2 لاکھ تھی. تو اس نے کہا کہ 2 لاکھ کی آبادی پر 20 لاکھ بٹھا دو نا یہاں پر, تو ایک دوسرے کو کہا جائیں گے, لیکن وہاں ہر سال 20 لاکھ ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کچھ نہیں کہتے, وہ برداشت کر لیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو جگت جتنے بھی ہیں, ظاہر ہے آپ مکہ اور تو نہیں بنا سکتے, مکہ تو اتنا ہی ہے نا, تو جتنا بھی ہے اس میں سارے لوگ رہتے ہیں, ایک کمرے میں 6-6, 7-7, 8-8 لوگ اگر رہتے ہیں تو پھر مسائل تو ہوں گے, تو لڑائی جھگڑے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہاں حوصلہ رکھو, حوصلہ, آدمی سمجھے کہ بھائی یہ میں تو ٹریننگ کے لیے آیا ہوں, میں تو یہاں پر اس چیز کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں, میں نے اگر لڑائی جھگڑا کرنی تو میرا حج خراب ہو جائے گا, تو میں نے ایسا نہیں کرنا. لہذا آدمی اپنے آپ کو بچائے رکھے. تو فرمایا یہ تین کام جو کرے گا, یہ تین کام جو کرے گا اور حج کر لے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا واپس ہوگا حج سے جیسے اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنایا, ایسا اس کو پاک و صاف کر لے گا. وہاں عرفات, سبحان اللہ کیا بات, عرفات کا میدان جو ہے نا ایسا ہے کہ ایک دن پہلے آؤ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ایک دن پہلے آؤ کچھ بھی نہیں, اور ایک دن بعد آؤ کل کرنے کی جگہ نہیں. ہاں جی, ایسی حالت ہے. اور وہاں پر کیا حالت ہے, سبحان اللہ, فرماتے ہیں شیطان یوم بدر کے بعد سب سے زیادہ جو ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے, وہ اس عرفات کے دن ہوتا ہے. کیونکہ جب دیکھتا ہے کہ اتنے مطلب معمولی معمولی باتوں پر اللہ پاک بڑی بڑی مغفرتیں فرماتے ہیں, بڑے بڑے اجر عطا فرماتے ہیں, وہ اپنے سر پہ ہاتھ ڈالتا ہے کہ میرا کیا ہو گیا, میں نے ساری محنت کی ساری رائے گاہ چلی گئی, وہ اپنے سر پہ ہاتھ ڈالتا ہے. تو شیطان کو رسوا ہوتا ہے. یہ عرفات کا میدان. مزدلفہ, سبحان اللہ, مزدلفہ بھی ایک میدان ہے, لیکن وہاں انسان رات کے لیے آتا ہے. وہاں مغرب کی نماز, مزدلفہ پہنچ کر عرفات میں وقت داخل ہو جاتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھنی. نماز کہاں پڑھنی ہے, مزدلفہ کے پڑھنی ہے. اس حاجی کا وقت مزدلفہ میں داخل ہوتا ہے, مزدلفہ سے باہر داخل نہیں ہوتا. لہٰذا وہ مزدلفہ میں داخل ہوگا تو پہلے مغرب پڑھے گا, پھر اس کے بعد عشاء پڑھے گا, اور جو باقی رات ہے آرام بھی کر لے, لیکن آرام کے ساتھ کام بھی کر لے. اور کام کیا ہے, حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر کی طرح ہے. حاجی کے لیے لیت جو مزدلفہ کی رات ہے وہ لیت القدر کی طرح ہے، لیت القدر چھپی ہوئے مزدلفہ ظاہر ہے، لہذا موقع ہے بھائی کچھ کر لو، کچھ کر لو. تو مزدلفہ کی رات میں معافی اللہ تعالیٰ سے مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی تھی، تو قبولیت کی جگہ ہے. تو بہرحال مزدلفہ میں ہیں، پھر اس کے بعد مزدلفہ سے پھر ماشاء اللہ منیٰ آتے ہیں. منیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ منیٰ ایک بھی میدان ہے، یہ ایسا میدان ہے کہ جہاں پر پکا مکان بنانا منع ہے، پکا مکان بنانا منع ہے، کیونکہ پوری امت مسلمہ کے لیے وقف ہے. جو پہلے پہنچ گیا وہ جگہ اس کی ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ پہلے بادشاہ بانگ میں پہنچے گا تو اس کی جگہ نہیں، بادشاہ فقیر سب برابر. منیٰ میں یہ جو میدان ہے اس پر سب کا حق ہے. تو وہاں منیٰ کے اندر سبحان اللہ مطلب وہ اس میدان کے اندر بس دو چادروں میں انسان ماشاء اللہ وہ پہنچتا ہے، ابھی جو اس نے وہ رمی نہیں کی ہوتی اور قربانی نہیں کی ہوتی. ہاں جی الحمدللہ وہی صحابہ والا دور واپس آ جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارد گرد اسی طرح بے سر سامانی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح آپ بھی اسی طرح یہ سے ماشاء اللہ. ہاں جی تو منیٰ میں الحمدللہ کیا کرنا ہے بھائی؟ نمازیں پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، ذکر کرنا ہے اور رمی جمار. رمی جمار یہ مطلب دیکھیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا یہ شیطان کو کنکریا مارنا، یہ اصل میں شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے والی ہے. رحمت للشیطان رضل الرحمن، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ پتھر مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، بڑے بڑے پتھر نہیں، کیونکہ یہ روحانیت والی مار ہے، جسمانیت والی مار نہیں ہے. روحانیت والی مار کے لیے اشارہ چاہیے، اشارہ چاہیے، تو اشارہ بس کافی ہے، اتنا معمولی سا پتھر یہ مارو یہ شیطان کے دل پہ لگے گا، اور اگر تو نے ساتھ گالی دی شیطان خوش ہوگا، واہ واہ میرے طریقے پہ چل رہا ہے، دیکھو نا میری بات مان رہا ہے، وہ خوش ہو جائے گا. گالی نہیں دینی، چپل نہیں مارنے، بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے، کیونکہ شیطان آپ کے سامنے جسم کے طور پہ نہیں بیٹھا. ہاں جی وہ تو روحانیت کے طور پر ہے، ریس بھی روحانی مارو، شریعت پہ عمل کرو، یہ اس کو مارنا ہے. تو بہرحال یہ وہاں پر جو ہے نا وہ رمی جماعت، پھر اس کے بعد قربانی ہے، پھر اس کے بعد حلق ہے. ہاں جی اور پھر جو ہے نا ماشاء اللہ جانا ہے آج دوبارہ طواف زیارت کے لیے جانا ہے. طواف زیارت سبحان اللہ کیا بات ہے، یعنی وہ گھر جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے اور اس کی نشانی ہے، اب وہاں پر حج کے یہ بڑے اعمال کر کے وہاں پر زیارت کے لیے جاؤ، زیارت کے لیے جاؤ اور وہ طواف زیارت کرو. ہاں جی اور پھر اس کے بعد عام لوگ کی طرح جب واپس جاؤ تو اس وقت طواف ادا کر لو، اب حج مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک بات ہے جو اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی زیارت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے آیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ جفا کیا، اس نے میرے ساتھ جفا کیا. اس کی مثال آپ یوں کہہ دیں کہ جیسے کسی کا باپ فیصل آباد میں ہے اور وہ انگلینڈ میں کام کر رہا ہے، اور کسی سرکاری کام سے وہ لاہور آ گیا، وہ لاہور میں اپنا کام کر کے واپس چلا گیا اور فیصل آباد اپنے باپ کے ساتھ ملنے نہیں گیا، بتاؤ کیا کیا اس نے؟ کچھ ہے نا مسئلہ، باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو بس یہی بات ہے کہ جو حج پہ چلا گیا پھر ایک سرکاری کام ہے. ہاں جی اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے بغیر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ اس نے جفا کیا، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات فرمائے جو میرے قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میں شفاعت کروں گا، اس کے لیے میں شفاعت کروں گا. اب بعض نادان آج کل کہتے ہیں مسجد نبوی کی نیت کرو قبر شریف کی نیت نہ کرو، خدا کے بندو کیا بات کر رہے ہو، پھر حدیث شریف کو کہاں جگہ دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے میرے قبر کی زیارت نہیں کی، اس نے نہیں فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی کی زیارت نہیں کی، یہ فرمایا قبر کے بارے میں فرمایا ہے. اور پھر صحابی کا عمل ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے پھر اس کے بعد برداشت نہیں تھا، تو شام چلے گئے، شام میں شادی کی، اولاد ہو گئی، رہنے لگے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بلال ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ صبح اٹھے تو بس ایک تیز رفتار اونٹی کا انتظام کیوں, دوڑے 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 وہاں پہنچ گئے مدینہ منورہ اور سیدھے قبر شریف پر گئے اور وہاں پر ماشاءاللہ رو رہے تھے. صحابہ کرام کو پتہ چلا ان کی عید ہو گئی. ہاں بارہ نماز کا جب وقت آ گیا تو درخواست کی حضرت آپ اذان دے دیں. لال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موزن تھے, انہوں نے کہا اب مجھ سے نہیں ہو سکتا. اب نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی جانتے تھے حسن کریمین رضوان اللہ اجمعین کو جو ہے نا مطلب سفارش کرے اذان دے. انہوں نے جب کہا تو انہوں نے کہا شہزادوں کی بات نہیں ٹالی جاتی, شہزادوں کی بات نہیں ٹالی جاتی. اور پھر جو ہے نا اذان کے لیے تیار ہو گئے لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکے, بے ہوش ہو. اور دوسری طرف صحابہ کرام جہاں بھی آواز سن رہے تھے وہ سارے امٹ آئے کہ تو بلال علیہ السلام آئے, حتیٰ کہ عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ گئیں, یہ تو بلال کی آواز ہے. ہاں جی ایسی حالت تھی. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں, جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ان باتوں کو جانتا ہوگا, اور جن کے دل میں محبت نہیں تو ان کو ہم کیا نصیحت کریں. معاملہ ان کا دوسرا ہے, لیکن یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام لوگ کی محبت کی طرح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس کو میں ان کی والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہے. بلکہ ایمان کامل نہیں, یہ بھی علماء کرام کا ترجمہ ہے, ورنہ اصل میں کیا ہے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کسی کو اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہے. براہ راست ترجمہ اس کا کیا ہے, تمہیں ایمان حاصل نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے اور احادیث شریفہ اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر اس کا محتاط ترجمہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے, تمہیں تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے لیے والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ, بلکہ ایک روایت کے مطابق اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ بہت محبوب ہے لیکن اپنے آپ سے زیادہ. فرمایا یاد رکھو عمر, جب تک میں تمہیں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. فوراً ان کو اصلاح ہو گئی کہ تو میرے غلط فہمی ہے. فرمایا اب تو مجھے آپ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب. فرمایا الان یا عمر, اب بات بن گئی, اب بات بن گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو آپ سے کی جو محبت کا معاملہ ہے نا, اس پہ دوسری بات نہیں چل سکتی. جس کو نہیں ہے اللہ اس کو نصیب فرمائے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یقین جانیے کہ ہم لوگ سے زیادہ کافروں کو اس کا پتہ ہے, جو خبیث کافر ہیں ان کو یہ بات زیادہ پتہ ہے کہ مسلمان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اسے ہی دور کر لو. اس وجہ سے وہ اپنے لٹریچر میں بھی اور اخباروں میں بھی اور انٹرنیٹ پر بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر یہ بکواسیات کرتا رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مسلمان کٹ جائے. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے, اور ایسا ہونا چاہیے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اگر ایسی محبت ہے تو میں جب مدینہ منورہ جاؤں گا تو کس نیت سے جاؤں گا؟ ہاں یہ والی بات, کیونکہ وہاں پر ایک چیز ہے, وہ کیا چیز ہے جو دوسرے جگہ پہ نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں میں درود شریف پڑھتا ہوں, سب درود شریف پڑھ لے, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سب کا درود شریف پہنچ گیا جی, پہنچا دیا گیا, پہنچا دیا گیا, پہنچا دیا گیا, الحمدللہ فرشتے مقرر ہے. لیکن جو وہاں پر مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے پاس درود شریف پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے, وہ آپ سلام خود سنتے ہیں, آپ سلام خود سنتے ہیں اور آپ سلام جواب دیتے ہیں. اسی راول پنڈی کی ایک خاتون نے مجھے فون کیا, شاہ صاحب میں عمرے کے لیے گئی تھی, عورتوں کے لیے ذرا رکاوٹ ہوتی ہے, دور نہیں جا سکتی, آگے تک نہیں آ سکتی. تو کہتے ہیں میرے دل پر بڑا بوجھ تھا کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا, میں آگے نہیں جا سکتی. کہتے ہیں مجھ پہ اونگ تاری ہو گئی اور آپ سلام کی زیارت ہو گئی. آپ سلام نے فرمایا ادھر سے پڑھ لو, میں ادھر سے بھی سن لیتا ہوں, ادھر سے پڑھ لو, ادھر سے بھی سن لیتا ہوں. یہ والی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں, اللہ کرے کہ ہم پڑھتے رہیں, بہت بڑا کام ہے. لیکن وہاں جب پڑھتے ہیں تو آپ سے ہم خود سنتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، اسی کے لیے تو لوگ وہاں جاتے ہیں، اسی لیے تو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں جی. اللہ پاک ہمیں بار بار والے ہیں، اگرچہ اس وقت مسائل ہیں، اللہ کرے وہ مسائل دور ہو جائیں، کچھ عمر کی حد بھی لگ گئی، لیکن بہرحال اللہ اللہ ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک کر سکتا ہے. ہم تو اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان حالات کو درست کر لیں. بہت سارے حالات درست ہو گئے، وہ ماشاءاللہ عمرے کے لیے اب لوگ جا سکتے ہیں، اور وہی پابندیاں کرونا وغیرہ کی ختم ہو گئی، اس دفعہ حج پہ بھی لوگ جا رہے ہیں، تو جن پہ فرض ہے وہ کوشش کر لے کے چلے جائیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں وہ یاد رکھے، اور ہماری طرف سے بھی سلام کہیں، ہماری طرف سے بھی سلام کہیں، پھر ایسے درخواست ہے ہاں جی کہ جو بھی جائے وہ ہماری طرف سے بھی سلام کہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. آخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک توب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین، والحمد رب العالمین. برحمتک.